الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. آیت الکرسی کے حوالے سے جو گفتگو ہماری چل رہی تھی تو اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے پچھلی دفعہ کہ اس آیت کے کئی حصے ہیں اور تقریباً سب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اور اگر ہم اس پہ غور کریں انشاءاللہ تو اس جگہ تک پہنچیں گے کہ پورا جو نظام زندگی ہے وہ اس آیت اور اس کے بعد کی دو آیتوں کے ذریعے سے ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب خدا کے سوا ہر معبود کی نفی کی گئی, جب خدا کو حی و قیوم کی صفات کے ساتھ یاد کیا گیا, اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ملکیت کے اعتبار سے لہو ما فی السماوات وما فی الارض, یعنی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب اللہ کے لیے ہے, اللہ کا نہیں ہے. یہ بہت اہم ایک نقطہ ہے کہ جس طریقے سے کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کا بھی ترجمہ کرتے ہیں تو اکثر لوگ یہ ترجمہ اس کا کر دیتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور خدا کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں. اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے, انا للہ, بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں, وہ الیہ راجعون, اور اس کی طرف رجعت کرتے ہیں یعنی پلٹتے ہیں. تو اس میں اللہ کے لیے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز جو اپنی زندگی گزارتی ہے آسمانوں اور زمین میں سوائے ان مخلوقات کے کہ جن کو اختیار دیا گیا ہے, ان میں سے ہر مخلوق اپنی زندگی خدا کے لیے گزارتی ہے. یعنی خدا کے لیے گزارنے کا کیا مطلب ہے کہ خدا نے اس کے لیے جو زندگی قرار دے دی ہے اس زندگی سے بال برابر بھی حرکت نہیں کرتے ادھر ادھر. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے سورج کے لیے یہ مقرر کر دیا کہ تم اس طریقے سے زندگی گزارو, چاند کے لیے مقرر کر دیا اس طریقے سے رہو, ہر مخلوق کو خدا نے ایک ایک چیز ایک ذمہ داری دی, وہ سب اس کے تابے دار ہیں, کوئی اس سے سر منہ انحراف نہیں کرتا سوائے اس کے. جیسے میں نے کہا کہ جن و انس کہ جن کو ایک تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے لیے اختیار دیا گیا ہے اور اس اختیار میں معصیت کا اختیار بھی موجود ہے. تو بہرحال یہاں تک ہم انہیں ملکیت خدا تک پہنچ گئے تھے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر اس کے بعد یعنی یہاں تک ذکر سوائے خدا کے اور کسی کا نہیں ہے. اگلا ٹکڑا ہے کہ من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ, کہ وہ کون ہے کہ جو شفاعت کرتا ہے عندہ یعنی خدا کے پاس خدا کی بارگاہ میں مگر اس کے اذن کے بغیر, الا باذنہ یعنی خدا کے اذن کے بغیر. تو یہاں سے جو شفاعت کا ٹاپک جو آج مجھے انشاءاللہ ڈسکس کرنا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے جیسے ابھی بھی میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ بغیر شفاعت کو توحید کے ساتھ سمجھے ہوئے انسان کبھی بھی اپنی زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزار سکتا. یعنی کہ جب تک شفاعت کو ہم توحید کی امبریلا میں نہیں دیکھ پائیں گے اس وقت تک ہمیں یہ پورا نظام حیات کلیئر نہیں ہو پائے گا. شفاعت کی تعریف ہم نے اس طریقے سے بیان کی تھی کہ شفاع یعنی پیئر اپ کرنا, کیونکہ انسان اس زندگی میں محتاج ہے, ہر لمحے پر حاجت رکھتا ہے, اس لیے اس پورے سسٹم میں خدا نے ہر جگہ کسی نہ کسی کو ہمارے برابر کھڑا کیا ہے کہ جو ہماری ہیلپ کرتا ہے ان لیونگ اینڈ ان ایوالونگ. یعنی مثال کے طور پر یہ ہمارا پورا جسم جو ہے یہ بھی میرے نفس کے لیے ہیلپر ہے ٹو لیو, یہ جسم میں نہیں ہوں بلکہ یہ جسم بھی میری مدد کر رہا ہے किसकी मदद कर रहा है? मेरी यानी मेरे नफ्स की मदद कर रहा है जिंदा रहने के लिए और आगे जाने के लिए। इस जिस्म को जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए, यानी ये जिस्म शायद एक दो मिनट से ज़्यादा नहीं रह पाएगा हवा के बगैर। तो ये हवा मेरी मदद कर रही है जिस्म को जिंदा रखने में, पानी मदद कर रहा है, सूरज चांद सितारे जितनी मखलूकात है। तो ये पूरा का पूरा निज़ाम क्या है? इस पूरे के पूरे निज़ाम में हर चीज़ हमारे बराबर खड़ी है और हमारी हेल्प कर रही है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें और अपनी ज़िंदगी को उसके हदफ तक पहुँचाएँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक बात जो मैं पिछली दफ़ा भी बयान कर रहा था, जो एक थोड़ी सी एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि खुदा से हमारा ताल्लुक डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो इस चीज़ को भी हमारे जहनों में बिल्कुल वजाहत से मौजूद होना चाहिए कि ये कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, क्योंकि खुदा से किसी भी चीज़ का ताल्लुक इनडायरेक्ट नहीं है। ठीक है, और एक बहुत ही ज़बरदस्त हदीस है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की, ज़ाहिर है कि वो उस हदीस में इतने मुश्किल मतालब हैं कि वो ऐसे नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन उसका जो पहला जुमला है कि जिसमें कहा कि खुदा ने मुझसे पूछा, यानी इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि खुदा ने मुझसे यानी हकीकत इंसानी से पूछा कि मैं कौन हूँ, कि मुझसे पूछा कि तुम मुझे क्या समझते हो, तुम मुझे किस नज़र से देखते हो, तो मैंने जवाब दिया कि अंता असली व लुब्बी, कि तू मेरी असल है और मेरा एसेंस है। ये हकीकी मारिफत है, यानी कि जो मासूम को हासिल है। जैसे मैंने कहा कि ये हदीस बहुत डीप है वो जुमले में, लेकिन अंता असली व लुब्बी, असल कहते हैं जड़ को, रूट को, यू आर माई रूट एंड यू आर माई एसेंस। तो इसमें कोई ये दो बहस करने वाली बात ही नहीं है कि खुदा को ताल्लुक के लिए कोई मीडियम चाहिए या इंटरमीडिएट स्टेज चाहिए या वसीला चाहिए या वासिता चाहिए। खुदा से ताल्लुक हर मखलूक का मोस्ट बेसिक और एसेंशियल रिलेशनशिप है। मसला ताल्लुक का नहीं है, मसला ताल्लुक की मारिफत का और ताल्लुक को एक्सप्लोर करने का है। कि जो मिसाल हमने मौलाना रोम के हवाले से दी थी कि जो मछली वाली, मछली और पानी की मिसाल थी कि मछली पानी में मौजूद है और हर एक से पूछती फिर रही है कि पानी क्या चीज़ होती है। ठीक है, और जब एक दिन उसको एक मौज ने उठा के पानी से बाहर फेंक दिया और उसको वो अजियत महसूस होना शुरू हुई, तब उसको समझ में आया कि पानी क्या चीज़ होती है, कि पानी मुसलसल, मैं पानी में ही थी। लेकिन मुझे तकरीबन यही हाल हमारा है, यानी कि जो बुजुर्गान मिसालें देते हैं ना, बहुत अच्छी खूबसूरत मिसालें होती हैं, कि इसको आप यूं समझ लीजिए कि हम भी जब खुदा के पास थे तो हम उस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे थे सिवाय चंद हस्तियों के जो मासूमीन है, कि हकीकत क्या है। तो हमें भी खुदा ने क्या किया कि उस पानी से निकाल के बाहर रख दिया। जब हम उससे अलग हो गए, अब ये अजियत है, अब ये चीज़ काट रही है, अब ये परेशानी है, और ये सारी अजियतें क्या हैं? ये बला और फितना इम्तिहान है। हमें इस बला और फितने के ज़रिए से इस बात को समझना है कि मेरी असल क्या है, मेरी हकीकत क्या है। इस हकीकत को समझने के लिए वास्ता है, न कि कोई वास्ता मेरे और खुदा के दरमियान मौजूद है। ये बात वाजे हो रही, ये है वास्ते और वसीले का कंसेप्ट। कि जो जिस आयत को हम सूरह अनफाल की बहुत ज़्यादा कोट करते हैं वसीले के लिए, कि या अय्युहल्लज़ीन आमनु तगू इलैहिल वसीलता, इसमें हम वसीले पे तो जोर देते हैं, लेकिन वसीले से पहले जो वर्ड है इलैहि उसको गोल कर देते हैं, कि ए ईमान वालो तलाश करो खुदा की तरफ वसीले को। सिर्फ वसीला नहीं,
सूरह अनफाल
जी
आयत नंबर
इलाही है, ये देख लीजिएगा आप उसमें। अच्छा, शुरू में सूरह के बहुत मशहूर आयत है जो वसीले के लिए बहुत ज्यादा कोट की जाती है, लेकिन कोई इलाही है पे जोर नहीं देता।
इलाही का मतलब
उसकी तरफ,
तरफ
जी, वसीला चाहिए खुदा तक पहुंचाने के लिए। खाली वसीला इनफैक्ट कोई हैसियत नहीं रखता है, یعنی اب اس میں اگر ہم یہی بات کریں کہ ہم امام علی کو بطور وسیلہ اختیار کریں اور وہ وسیلہ مجھے خدا سے قریب نہ کرے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ وسیلہ ہی نہیں ہے. کیونکہ خدا وسیلے کی تعریف ہی یہی بیان کر رہا ہے کہ الہی ہے, کہ وہ چیز وسیلہ ہے, وہ چیز واسطہ ہے کہ جو تمہیں خدا تک پہنچائے, جو تمہاری اصل حقیقت تک تم کو پہنچائے, وہ اصل وسیلہ اور واسطہ ہے. تو یہ مین مطلب فوکل پوائنٹ ہے. اس چیز کو اگر ہم نے اگنور کر دیا تو پھر یہ ساری بحث جمبلڈ اپ ہو جاتی ہے اور بالکل کسی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ بہت اہم ترین نقطہ ہے کہ پوری کائنات اٹ از کمپوزڈ آف ہیلپرز. وہ ہیلپرز کون ہیں, جس کو میں انشاءاللہ بھی اور واضح کروں گا, وہ ہیلپرز وہ ہیں کہ جو مجھے اپنی اصل تک پہنچائیں گے, جو مجھے اپنے ہدف تک پہنچائیں گے. جب میں جتنا جتنا زیادہ میں اپنے آپ کو جانتا جاؤں گا, اتنا اتنا زیادہ میں خدا کی معرفت حاصل کرتا جاؤں گا اور خدا سے اپنے تعلق کو پہچانتا جاؤں گا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ٹھیک ہے, تو خدا یہ بیان کر رہا ہے آیت الکرسی میں کہ یہ پورے کا پورا نظام ملکیت میری ہے, قائم میری وجہ سے ہے, زندہ میری وجہ سے ہے, اس میں کسی کو شریک قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے. کہ تمہاری زندگی میں, تمہارے قائم رہنے میں, آسمان اور زمین کی ملکیت میں کوئی میرا شریک ہے, نو وے. اس قسم کی کوئی بات سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن جس جگہ پر میں نے تم کو رکھا ہے, اس نظام کو میں نے شفاعا کے ذریعے سے قائم کیا. شفاعا کے ذریعے سے مطلب ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیئر اپ کرتے ہیں, مخلوقات ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور ایک دوسرے کو ہیلپ کرتی ہیں آگے جانے میں. یہ شفاعا کا نظام ہے. اس نظام کے قائم کرنے کا مقصد کیا ہے, کہ تم اس نظام میں زندگی گزار کے اپنی حقیقت یعنی مجھے پہچان لو. یہ پرپز آف لائف ہے, یعنی کہ یہ قرآن ایک ورلڈ ویو ہے, یہ قرآن ایک لائف ویو ہے. اس جگہ پہ تمہیں آنا چاہیے. شفاعہ اس لیے ہے, وسیلہ اس لیے ہے کہ تم کو الیہ یعنی خدا تک پہنچائے, یعنی اس تک. اچھا, اب اس شفاعت کے حوالے سے جو پہلے آیت الکرسی میں ہی جو دو فقرے اس کے بعد آتے ہیں, تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ لیں کہ من والذی یشفع عندہ الا باذنہ, یعنی جو بھی شفاعت کرتا ہے وہ عندہ ہے یعنی خدا کی بارگاہ میں ہے, الا باذنہ, اور اذن الہی نہیں, اس کو رہنے دیجیے ذرا پہلے پیج, اور اذن الہی کے بغیر شفاعت نہیں ہو سکتی. اچھا, اس میں ایک جو سوء استفادہ ہے, یعنی دونوں طرف لوگ گڑبڑ کرتے ہیں, ادھر ہماری طرف بھی اور ادھر بھی, کہ جیسے خاص طور سے وہابی فکر رکھنے والے افراد اس قسم کی آیتیں کوٹ کریں گے, کس میں کیا کہیں گے کہ شفاعت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, یعنی شفاعت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, کہ جہاں ہے کہ اس کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں ہوتی, یا ولا یشفعون الا لمن ارتضى. آپ ان کو سنیں گے کہ وہ اس قسم کی آیتیں کوٹ کریں گے اور کہیں گے شفاعت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, پیغمبر کچھ بھی نہیں کر سکتے. جی, اس میں دیکھیں بہت سادہ سی بات ہے, من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ, کہ اس کی بارگاہ میں کون ہے جو شفاعت کرے بغیر اس کی اجازت کے. تو اس میں یہ بات کہاں سے نکل رہی ہے کہ شفاعت نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ شفاعت ہے, بلکہ یہ آیت ثابت کر رہی ہے کہ شفاعت ہے. یعنی اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ شفاعت ہے, نہ کہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شفاعت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جیسے آپ کہیں کہ میرے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے مگر اس میں, یا مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے مگر ان شرائط کے ساتھ, تو کیا اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ مسجد میں جانا ممنوع ہے؟ یہ تو مطلب نہیں نکلے گا, بلکہ اس کا مطلب ہے کہ خدا اس بات کو افرم کر رہا ہے کہ ادھر آؤ, لیکن اگر اس چیز سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کی کنڈیشنز کو پورا کرنا پڑے گا. یعنی یہ انکنڈیشنل کسی چیز کا نام نہیں ہے شفاعت. جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ جو دل چاہے کرو, جو قانون توڑو, نبیوں کے پیغامات کی جس طریقے سے دل چاہے دھجیاں اڑاؤ, اور اس کے بعد کا وجیب میں شفاعت اور سفارش مل جائے گی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شفاعت میں دو، ایک شرط ہے ایک قید ہے. صحیح، ایک شرط ہے شفاعت کی، شرط کیا ہے کہ شفاعت عند اللہ ہوتی ہے، یعنی خدا کی بارگاہ میں، یہ شرط ہے، اس سے ہٹ کے شفاعت کہیں نہیں ہوتی. کیوں عند اللہ کیوں ہے، شرط کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز کا مالک خدا ہے، جو پیچھے بات بیان ہو گئی. تو جو مالک ہے اسی کی بارگاہ میں جا کے سفارش کی جائے گی نا، تو یہ شرط ہے شفاعت کی. عندہ الا باذنہ، یہ قید ہے کہ تم اگر اس کی بارگاہ میں پہنچ بھی گئے شفاعت کرنے کے لیے، تو اگر اس کی اجازت شامل حال نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ایک کنڈیشن ہے، ایک کانسٹرینٹ ہے. اگر یہ دونوں چیزیں پوری ہو جاتی ہیں تو 100% شفاعت ہے. پر
میرا ایک سوال ہے
جی،
آیت اللہ دستغیر کتاب جو 100 سچی کہانیاں ہیں
جی،
اس میں دو واقعے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک آدمی تھا، اس کے جو لائف تھی وہ مطلب صحیح نہیں تھی اکارڈنگ ٹو مطلب
جی،
تو لیکن اس نے کوئی اس کی نمک کی
اب آگے
کہانی
اب آگے کر
تو اس نے وہ شہدا امام حسین کے نام پہ وہ کان کر دی، اس کی آمدنی سے جو بھی مطلب پیسہ ہے وہ عزاداری میں لگی. تو جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ایک کوئی عالم تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ آدمی جو ہے بہت اونچے اس پہ ہے پوزیشن پہ، انہوں نے کہا کہ یہ کیسا. تو پھر وہ وہاں پہ گئے تو پتہ لگا، گواہی دی لوگوں نے کہ ہاں انہوں نے جو ہے مرنے سے پہلے ایک کان تھی وہ سید الشہدا کی عزاداری پہ. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ
ٹھیک ہے، مطلب جس تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گناہوں کے ساتھ اور اس قسم کے جو اعمال ہیں وہ انسان کے اس کی ساری خرابیوں کو، لیکن اس میں دیکھیں ایک چیز جو بہت کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی وجہ سے، لا علمی سے، جہالت سے، یا کسی وجہ سے اگر صحیح زندگی نہ گزار سکے تو اس کے لیے چھوٹ ملنے کا امکان ہوتا ہے. لیکن جس انسان کے سامنے جتنا حق کھل گیا ہے، اگر وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو اس کی 100% پکڑ ہے. یعنی ان واقعات پہ میں کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ بہت زیادہ مشکل ہے کہ وہ ایک نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا، لیکن ہم اسی لیے ان پرنسپلز آف قرآن کو سمجھنا چاہ رہے ہیں اور بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ یہ پورا سینیریو ہمارے سامنے کھل جائے. اچھا، کیونکہ اب دیکھیں یہاں پر بات کیا ہے کہ جو ایک چیز بیان کی جاتی ہے کہ خدا نے ایک وعدہ کیا ہے، ایک وعید سنائی ہے. وعدہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ تم اگر دین پہ چلو گے، مومن ہوگے، صحیح ہوگے، تم کو میں جنت دوں گا. یہ وعید ہے کہ اگر تم اس کے مخالف جاؤ گے، اس کے مخالف چلو گے، وہ بھی اس کنسیشن مسلمین مومنین کے لیے، کفار و مشرکین کے لیے نہیں ہے، تو تمہیں میں سزا دوں گا. یہ وعید ہے، یعنی ڈرانا ہے. آپ جیسے مثال کے طور پر بچوں سے بات کرتے ہیں کہ میں اگر تم اچھے نمبر لاؤ گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں یہ انعام دوں گا، اور آپ بچے سے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر تم نے یہ غلط کام کیا تو میں تم کو ڈراتا ہوں کہ میں تم کو سزا دوں گا. جو وعدہ کیا ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے، جس چیز سے ڈرایا ہے اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وعید موجود ہے، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں کہ بچے نے اگر وہ غلط کام کر لیا تو یہ آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں 10 سنٹیاں لگاؤں گا تو آپ ماریں اس کو پکڑ کے. لیکن اگر آپ نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم 6 نمبر لاؤ گے تو ہم کو 100 روپے دوں گا، تو واجب ہے کہ آپ دیں. وعدہ پورا کرنا واجب ہے، وعید پر عمل کرنا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو خدا نے گناہگار اور معصیت کار کو وعید سنائی ہے. اب یہ خدا کی مرضی ہے، یعنی خدا پر واجب نہیں کہ سزا دے، لیکن جو وعدہ مومنین سے کیا ہے کہ تم کو جنت دوں گا، یہ انعامات دوں گا، یہ کروں گا، یہ واجب ہے کہ دے. یعنی یہ خدا نے خود اپنے کو اس طریقے سے، خدا نے اپنے آپ کو خود اس طریقے سے وہ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پورے کا پورا نظام لطف و رحمت پر قائم ہے. ان اللہ رؤوف بالعباد، خدا بندوں کے ساتھ محبت اور مہربانی کا برتاؤ کرتا ہے ہمیشہ، سختی اور تنگی کا برتاؤ نہیں کرتا. تو یہ خود خدا نے یہ نظام بنایا. ابھی آپ آگے چلیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے ان چیزوں کو.
کبھی کبھی جو ہے نا واقعات سن کے
جو ہے نا، جی اچھا ہم اس کو گزر جائیں تاکہ پھر اس کے بعد سوال کریں. یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے آپ کو آنسرز مل جائیں. ٹھیک ہے، اچھا شفاعت کے حوالے سے یہ بات کلیئر ہو گئی نا کہ من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ، میں عندہ شرط ہے، اس لیے کہ شفاعت خدا کی بارگاہ کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ اس لیے کہ لہو ما فی السماوات والارض هو الحی القیوم، اس کے علاوہ کوئی اس بات کا اختیار ہی نہیں رکھتا کہ شفاعت قبول کرے. تو عندہ شرط ہے. الا باذنہ قید ہے کہ اگر شفاعت اذن خدا کے مطابق نہیں ہوگی تو مقبول نہیں. ٹھیک ہے، یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی. اور اس کے بعد آیت الکرسی میں بھی دیکھیں اور پھر ان دو آیتوں کو دیکھیں. آگے کا ٹکڑا یہ ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشئ من علمہ الا بما شاء، کہ اللہ عالم ہے، علم رکھتا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے سامنے ہیں، جو ان کے پیچھے. کن کے سامنے اور پیچھے؟ کن کے سامنے اور پیچھے؟ جو آیت الکرسی کا جملہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ علم رکھتا ہے جو ان کے من بین ایدیہم یعنی ہاتھوں میں، سامنے، خلفہم پیچھے. انسان نہیں، جو شفاعت کرنے والے ہیں. ایدیہم اس کی طرف جا رہا ہے، من ذا الذی یشفع، یہ جنرل نہیں ہے بیان کہ یہ انسان جتنے ہیں، خدا جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے. یعنی جو شفاعت کر رہا ہے وہ علم خدا سے باہر نہیں ہے. جو اس کے سامنے ہے، جو اس کے پیچھے، ہر شے کا خدا علم، یعنی خدا نے اپنے علم سے اس کو گھیر لیا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَئٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور وہ علم خدا میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے. احاطہ یعنی گھیرتے نہیں ہیں، کور اپ نہیں کرتے، اس پہ قدرت نہیں رکھتے اس کو حاصل کرنے پہ. الا بما شاء، مگر یہ کہ جو کچھ کے خدا چاہے. یعنی شفاعت کرنے والوں کے پاس جو نالج ہے یا جو کچھ بھی اختیار ہے، جو سب کچھ ہے، وہ فقط اور فقط خدا کا دیا ہوا ہے، اور وہ اپنے پاس سے، اپنی اتھارٹی پر ان میں سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے. یعنی کہ خدا یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر کس کے پاس جا رہے ہو کہ وہ میری بارگاہ میں آئیں گے شفاعت کر دے اور سفارش کر دے. تم پہلے اس چیز کو سمجھو گے، تم جس کو بھی شفیع بنا کے لاؤ گے میرے پاس، تو وہ کمپلیٹلی میرے علم کے دائرے میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور میرے علم کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے مگر اتنا کہ جتنا میں انہیں دے دوں. ٹھیک ہے، ولا یحیطون، اور اسی سے بالکل کنیکٹڈ یہ دو آیتیں جو میں نے یہاں لکھی ہیں. یعنی اب ہم بات کرتے ہیں، فار ایگزامپل اپنے اس پر آ جاتے ہیں، اپنے کنسپٹ آف شفاعت پہ آ جاتے ہیں کہ ہم نبی کو اور امام کو شفیع سمجھتے ہیں، شافعین کے طور پر اختیار کرتے ہیں. لیکن خدا یہ بتا رہا ہے کہ جو نبی ہیں یا ملائکہ ہیں یا امام ہیں، یہ خود مرتضی ہیں. مرتضی کا مطلب ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا. نبی، امام اور ملک یہ عام انسانوں کی طرح شافع نہیں، بلکہ ان کے اندر کوالٹی کیا ہے کہ یہ مرتضی ہیں، مرتضی یعنی جن سے خدا راضی ہے، اور ان کے مرتضی ہونے کا نتیجہ کیا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو اس کے علاوہ کسی کی سفارش اور شفاعت نہیں کرتے. نہیں، خرابیاں تو موجود ہیں نا، یعنی خدا مجھ سے راضی ہے لیکن میرے اندر پرابلمز ہیں. اور شفاعت کا مطلب دوسرا بھی ہے، مثال کے طور پر آغا بہجت کو بھی شفاعت چاہیے. کس لیے شفاعت چاہیے؟ کہ ان مقامات تک پہنچنے کے لیے شفاعت چاہیے کہ جس جو ان کے اس سے باہر تھے. یعنی ایک انسان ہے کہ جس نے اپنی محنت سے، اپنی دقت سے ایک مقام حاصل کر لیا، ضروری تھوڑی کہ گناہگار ہو، اس سے اور اوپر کے مقامات پہ جانا ہے تو اسے شفیع چاہیے. یعنی امام شفاعت کریں گی ان جیسے لوگوں کی تاکہ وہ عصمت کے درجے سے قریب ہو جائیں. تو شفاعت ہر ایک کو چاہیے. یعنی شفاعت کا مطلب ہے کہ کوئی آپ کے برابر کھڑا ہو اور آپ کو لے کے آگے جائے. ٹھیک ہے، تو جس سے اللہ راضی ہو اس کے علاوہ کسی کی شفاعت نہیں کرتے. اچھا، یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ سورہ انبیاء کی آیت یہ ہے ملائکہ کے بارے میں، لیکن جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ بالکل یہی الفاظ زیارت جامعہ میں امام علی نقی علیہ السلام نے ائمہ 12 اماموں کے بارے میں بھی یہ جملے کہے، بالکل یہی اسی آیت کو. بلکہ یہ کیا ہے، اس سے پہلے کا ٹکڑا یہ ہے کہ یہ ان کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں خدا سے، ایک ملائکہ کو، کہ یہ گویا کہ خدا کی اولاد ہیں. 26-28 جی. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ یہ ملائکہ کیا ہے، عباد مکرمون. یہ پہلی ان کی کوالٹی کیا ہے، کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. عباد بندے ہیں، مکرمون صاحب کرامت. صاحب کرامت کا مطلب ہوتا ہے کہ پریسٹیجیس، یعنی جن میں کسی قسم کی پستی نہ پائی جائے، بلند معیار بندے ہیں یہ. عباد مکرمون کا مطلب ہے کہ صاحب کرامت، یعنی اعلیٰ معیار کے بندے ہیں خدا کے. کوالٹی کیا ہے ان کی؟ لا یسبقونہ بالقول، کسی بھی بات کے ذریعے سے اللہ پر سبقت نہیں کرتے. یعنی ان کا کوئی قول ایسا نہیں ہے کہ اس قول کے ذریعے سے وہ خدا سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. جو حکم خدا ہے، جو مرضی ہے خدا ہے. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور جو امر الہی ہے اسی کے مطابق ان کے تمام اعمال ہیں. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. یہی جملہ کہ ان کے جو سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں سب کا علم خدا کو ہے. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، اور وہ نہیں شفاعت کرتے کسی کی مگر اس کی جو مرتضی ہو، یعنی خدا کی بارگاہ میں راضی ہو.
یہ انسان کے لیے ہے
کیا؟ یہ آیت ملائکہ کے لیے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ ہاں الا لمن ارتضى، جس سے اللہ راضی ہو جائے، جو مرتضی ہو.
اب یہ انسان کے لیے
ہاں، یعنی جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس کا بھی مرتضی ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ شفاعت کرتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں شفاعت کرتے؟ اس لیے کہ نہ یہ کسی قول کے ذریعے سے خدا سے آگے بڑھتے ہیں، اور نہ اپنے عمل میں امر خدا یا حکم خدا کے سوا کسی اور چیز پر عمل کرتے ہیں. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ جو خدا کی مرضی کے بغیر ہو، جس سے خدا راضی نہ ہو، یا اس کی سفارش لے کے خدا کے پاس پہنچ جائیں. بہت کلیئر ہے یہ، بہت کلیئر.
امام اور جو انبیاء ہیں ان کی شفاعت، تو یہ جو ملائکہ ہیں ان کی شفاعت ہم جیسے لوگ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟
اگر آپ کو یاد ہو تو دیکھیں، شاید یہ آگے آئے گا، ابھی میں اس وقت آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی ان تمام چیزوں کو میں نے کور کرنے کی کوشش کی. آخری ٹکڑا کیا ہے؟ وَهُم مِّن خَشِيَتِهِ مُشْفِقُونَ، और ये जो खुदा के बाकरामत बंदे हैं ये उसकी खशियत से मुशफिक हैं। मुशफिक का मतलब क्या होता है? डरना नहीं होता, बल्कि मुशफिक का मतलब होता है इतने खौफजदा हैं कि गोया के शिगाफ्ता हो जाए। यानी अगर इनसे जर्रा बराबर भी ये कहा जाए कि ये काम कर दो खुदा की मर्जी के खिलाफ, तो ये इस कदर इन पर हैबत तारी होगी कि गोया के इंसान शिगाफ्ता हो जाए। तो ये किस तरीके से ये काम करेंगे? अब सवाल ये कि ये बंदे, ये बंदेगान, जाहिर है कि इसमें कौन है? इसमें मलाइका हैं, इसमें अंबिया हैं, इसमें आइम्मा हैं, इन्हें मासूमीन हैं। जो बुलंद मर्तबा मलाइका और टॉप लेवल के इंसान, इन्हें जिसको हम कहते हैं मासूम, ये इनकी क्वालिटी ये बयान हो रही है, जिसमें खशियत का मतलब होता है कि इंसान के कल्ब पर रोब तारी होना। खशियत ही यानी खुदा के रोब का असर उनके दिलों पर इतना है कि गोया के शिगाफ्ता हो रहे हैं। यानी खशियत इलाही का असर इन पर इतना है कि जर्रा बराबर हुक्म खुदा से दाएं बाएं नहीं हो सकते, बाल बराबर दाएं बाएं नहीं हो सकते। कि ये खुद उसको मतलब जैसे कहते हैं ना, हसर कर रहा है, महसूर कर रहा है पिछले उसको, कि अगर तुम ये समझते हो कि इनकी शफात इस तरीके से हासिल हो जाएगी तो इस बात को अच्छे तरीके से समझ लो कि ये हमारे हुक्म के इस कदर पाबंद हैं कि अगर इनसे बाल बराबर भी इनहराफ करने की बात की जाए तो गोया कि ये शिगाफ्ता हो जाए। तो कैसे मुमकिन है फिर ये? यानी अगर हम मिसाल के तौर पर किसी भी गुनाहगार के बारे में अगर वाकयात में सुनते हैं और वो वाकया सच्चा है कि उसकी शफाअत हो गई है, अहले बैत अलैहिस्सलाम के जरिए से उसको निजात मिल गई, तो लाजमन उसके अंडरलाइन कोई ऐसी चीज होगी जो हमारी नजरों से ओझल है। यानी उसमें कोई ऐसा एस्पेक्ट होगा उसकी जिंदगी में कि जिससे खुदा राजी हो, जिस बिल्कुल, क्योंकि इल्ला लिमनिर तजा के बगैर शफात है ही नहीं। ठीक है, इन्हें अब वो हमें नहीं पता कि वो कौन सी चीज है, हो सकती है इंसानों की जिंदगी में कि जो खुदा को राजी कर दे। यानी वही मिसाल के तौर पर कि उसने अपने वालिदैन की कोई गैर मामूली खिदमत अंजाम दे दी, किसी बंदे खुदा के बहुत कोई बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, या कोई ऐसी चीज होगी कि जिस चीज ने खुदा को राजी कर दिया, तब गुनाहों के बावजूद उसकी हक में शफात कबूल हो रही है खुदा की बारगाह में। ठीक है, तो यानी यहां पर यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जो आयतुल कुर्सी के अंदर भी कंसेप्ट है कि ये शफात जो कुछ भी है हकीकतन ये मैं दे रहा हूं, जो शफात करने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बारगाह में दरख्वास्त पेश कर रहा है, वो निजात नहीं दे रहा और निजात दिला भी नहीं सकता, वो नहीं निजात दिला सकता, निजात मैं दूंगा। और अगर वो शफाअत करेगा तो यकीनन उसके अंदर फिर, और इससे एक बात और भी हमें समझ में आती है कि जिसकी शफाअत मासूम कर दे उसकी निजात लाजमी है। इस आयत से हमें ये भी समझ में आता है, यानी अगर किसी मासूम ने एक इंसान की शफाअत कर दी तो जाहिर है कि मासूम उस चीज को देख के कर रहा है ना शफात। जब खुदा कह रहा है कि ला यशफाउना इल्ला लिमन इर्तज़ा, तो मुमकिन नहीं कि रद्द हो।
तो जैसे वो इमाम हुसैन ने भी तो कहा था उर्फ कि तू आखिरत में दुनिया में
आजाद। वाकयात पे ना जाइए, अभी वाकयात पे अगर हम चले गए ना तो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। पहले हम कुरान समझें फिर देखें किसी और चीज को उसके मुताबिक। जी वो चीज खुद शफात है ना। यानी ये मैंने कई दफा इस बात को दोहराया कि कुरान से ताल्लुक रखना यानी कुरान की शफात को अपने साथ लेना, इमाम की इत्तबा करना यानी इमाम की शफात को अपने साथ लेना। यही तो शफात का मतलब ही यही है ना, कि कोई भी चीज आपके کو ہیلپ کرے, آپ کے برابر کھڑے ہو, آپ کا بازو تھامے اور آپ کو آگے لے کے چلے, آپ کی ایک پرابلم کو سالو کرے. تو جو امام سے کنیکٹ ہو رہے ہیں وہ امام کی شفاعت کو حاصل کر رہے ہیں, مطلب انہوں نے امام کی شفاعت کی درخواست کی, وہاں سے جواب لازمی آئے گا. اچھا, یہ ایک بات اور بھی ہے کہ قرآن کریم میں اس قسم کی آیتیں بھی موجود ہیں جو ہم تقریباً نہیں پڑھتے, اور پہلی دفعہ جب میں نے بھی سنا تھا نا, مجھے بڑا شوق لگا تھا یہ آیت کو سن کے, اس کا مطلب. عالم الغیب, سورہ جن کے اینڈ ہے یہ, عالم الغیب, خدا عالم الغیب ہے, یعنی جو کچھ بھی ظاہر ہے باطن ہے سب اس کا علم اس کے پاس. فلا یظہر علی غیبہ, اور وہ اپنے غیب پر آگاہ نہیں کرتا احدا, کسی کو بھی, یعنی خدا غیب نہیں کھولتا انسانوں کے لیے, لوگوں کے لیے. الا مگر لمن ارتضى من رسول, مگر اس کے لیے کہ جن سے اپنے رسولوں میں سے وہ راضی ہو جائے. یعنی خدا کے اسٹرکٹ کنڈیشنز ہیں, جو رسولوں میں سے اس کنڈیشن کو فلفل کرے گا اس پر خدا اپنے غیب کو کھول دے گا. تو یہاں بھی یہ آیت کس بات کا ثبوت ہے کہ معصوم کے پاس علم غیب ہوتا ہے جس حد تک خدا چاہے, کیونکہ یہاں یہ آیت یہ نہیں بتا رہی کہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے, بلکہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ عالم الغیب ہیں مگر خدا کے مرتضی ہونے کے بعد رسولوں میں سے.
مگر یہاں پہ لفظ انہوں نے رسول لگایا,
رسول,
علم غیب مطلب رسولوں کے لیے ہی جو ہے
مر رسولن, یعنی کہ جو رسول میں سے ہو جی, اور رسول کے ذریعے سے وہ علم غیب انسانوں تک پہنچتا ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر قرآن ہے, قرآن کیا ہے, قرآن علم غیب نہیں ہے کیا؟ قرآن غیبی حقیقتوں کا علم نہیں ہے. ہم خود سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے, لیکن خدا نے اس غیب تک اپنے رسول کے ذریعے سے ہم کو رسائی دے دی. اچھا, اگلا ٹکڑا جو ہے نا وہ بہت عجیب ہے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ, تھوڑا سا دیکھ کے بتائیں کیا ترجمہ ہے اس کا.
ہاں, جس پیغمبر کو پسند فرماتے ہیں تو اس غیب کی باتیں بتا دیتا, اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر.
رَفَدَا, یعنی جسے ایک کہتے ہیں نا اسکورٹ, سیکیورٹی اسکورٹ, کہ جسے خدا چنتا ہے, جسے خدا منتخب کرتا ہے, وہ بندہ مرتضی ہے. اور مرتضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے اس کو چھوڑ دیا جاؤ, بلکہ اس کے آگے اور پیچھے ایک سیکیورٹی سسٹم قائم کرتا ہے. رفادا ایک سیکیورٹی سسٹم ہے, اسکورٹ ہے, یعنی کہ اس کے آگے پیچھے خدا کے نمائندے ہیں جو اس کو لے کے چلتے ہیں. وہ نبی اور امام یوں ہی نہیں چل رہا ہوتا, بلکہ خدا کے اس سیکیورٹی سسٹم کے اندر چل رہا ہوتا ہے جو اس کے آگے اور پیچھے ہیں. لِيَعْلَمَ, تاکہ اللہ اس بات کا علم کر لے. کس بات کا علم کر لے؟ ان قد ابلغوا رسالات ربہم, کہ انہوں نے اپنے رب کی رسالات کو, یعنی پیغامات کو صحیح سے پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا, کہ وہ بے شک اس کو پہنچا دیں. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ, اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ خدا کے احاطے میں. وَأَحْفَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, تو اب آپ یہ بتائیں کہ جو بھی نبی اور معصوم ہیں, یعنی اس میں جو ایک بہت بڑی ہماری غلط فہمی کی نفی ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ امام اور نبی آن دیئر اون اتھارٹی کوئی کام کر سکتے ہیں, کہ جس کی خدا کو خبر نہ ہو یا جو خدا نہ چاہے. اب یہاں تو اتنے کلیئرلی بیان کر دیا کہ وہ تو چلتے پھرتے ہی ہماری اسکورٹ کے اندر ہیں. یعنی اوپر والی جو آیت ہے وہ بتا رہی ہے کہ ان کی اپنی کوالٹی ہے کہ خدا سے امر سے, خدا کے قول سے رتی برابر آگے نہیں جاتے. ہم نے ان کے گرد اپنی طرف سے نگہبان مقرر کیے ہیں کہ جو ان کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اس بات کا امکان کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ کام کریں کہ جو خدا نہیں چاہتا؟ بات واضح بھی یہاں تک؟ یہاں پر اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. سپلیمنٹ کرتی کر ہی نہیں سکتے, یعنی کہ بلکہ خدا جیسے کہتے ہیں نا ایک امر محال کے طور پر, امر محال کا مطلب ہے کہ ایک ایسی چیز کے جو ہے تو امپاسبل, لیکن سمجھانے کے لیے ایک بات کی جا رہی ہے. یعنی جیسے یہ کہ ہم کہیں کہ نعوذ باللہ معصوم سے غلطی ہو جائے, یہ امر محال ہے, لیکن اگر غلطی ہو جائے تو ہم یہ کریں گے پھر. یعنی اس چیز کے لیے کہ یہ ٹرینڈ آج سے نہیں ہے, یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے, کہ جب پیغمبر آ کے یہ کہتے ہیں کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں تو لوگ سب یہ لے کے پہنچ جاتے ہیں, مجھے دولت دے دو, میرا یہ کر دو, میرا وہ کر دو. تو اس پیغمبر نے بار بار یہ واضح کیا کہ میں یہ سب کرنے نہیں آیا ہوں, بلکہ تمہیں وہ رستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں جو تمہیں خدا تک لے جائے گا, یہ سب میرا کام نہیں ہے. اور اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی سورہ ہود میں ہی ہیں جملے ہیں کہ میں کسی غیب کا علم نہیں رکھتا ہوں. یعنی غیب کا علم ہی رکھتا ہوں کہ مطلب, یعنی میں ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ عندی, اس قسم کے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں, میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب. اچھا, اب غیب کے علم سے لوگوں کو کیا سمجھ میں آتی ہے بات, کہ جیسے مجھے وہ ٹپس بتا دیں کہ میرا کاروبار سب سے آگے چلا جائے, یہ علم غیب صحیح. تو وہ کہہ رہے ہیں میں ان سب چیزوں کے لیے نہیں آیا ہوں تمہارے پاس. اور یہ جب حضرت نوح علیہ السلام یہ بات کر رہے ہیں تو اس وقت سے یہی سلسلہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کوئی بھی غیب سے مراد یہ نہیں لیتا کہ غیبی حقیقتیں, غیبی حقیقتیں نہیں, بلکہ غیب سے مراد یہ کہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمارے لیے چھپی ہوئی ہیں اور ان میں سے موسٹ بینیفیشل چیز ہم کو بتا دیں. کل میں کون سے اسٹاک خریدوں اور بیچوں کہ میں یہ جی یہ والا علم ہے, یہ والا علم غیب جو ہے نا یہ چاہیے ان کو پیغمبر سے.
ہر غیب کی بات ہے یا الغیب ہے یہاں پر کچھ مخصوص, مطلب غیب اتنے سارے اس میں سے کچھ مخصوص غیب کی بات لگی؟
جی غیب یعنی وہ غیب, اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ جس تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتے وہ غیب,
کیونکہ اس سے پہلے والی آیت
لم یکن یعلم, یعنی خدا نے جب کہا ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم, دو باتیں انسان کے تعلیم دینے کی, کہ خدا انسان کو وہ علم دیتا ہے جو وہ جانتا نہیں ہے, اور خدا انسان کو وہ علم بھی دیتا ہے کہ ما لم یکن یعلم, جس تک وہ کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا. تو خدا نے نبیوں کے ذریعے سے وہ چیز دی ہے کہ جس تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا کبھی. یعنی جیسے فار ایگزامپل انسان ترقی کر رہا ہے تحقیق کر رہا ہے, تو بہت ساری چیزیں, یعنی فار ایگزامپل بہت ایک سادہ سی بات ہے کہ ہم امام علی علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے واقعات بیان کرتے ہیں نا, میتھمیٹکس والے یا اس قسم کی چیزیں, آج کل تو وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. یعنی وہ کوئی امام علی کا معجزہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ 17 اونٹوں کو اس طریقے سے بانٹ دیا یا فلاں یہ چیز بتا دی یا سورج سے زمین کا فاصلہ بتا دیا. اس زمانے کے لوگوں کے لیے غیب تھا اور مسٹری تھی کہ یہ سب کام کیسے کرنے. آج کل آپ کے پاس لاز اور رولز موجود ہیں. یا اگر مثال کے طور پر کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے تخت تھا کہ جو فضا میں پرواز کرتا تھا, آج انسانوں کو بھی وہ چیز مل گئی ہے. خدا تو غیب جو, ہاں یعنی کہ وہ ایک غیب ہے لیکن رفتہ رفتہ کھلتا چلا جا رہا ہے. لیکن خدا نے پیغمبروں کو جو علم غیب عطا کیا ہے, یعنی جیسے آغا خمینی نے ایک مثال دی کہ غیبت جہنم کے کتوں کا سالن ہے, یہ حدیث ہے معصوم کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے کہ جو انسان کسی بھی جگہ پہنچ جائے اس حقیقت کو نہیں پا سکتا, کہ غیبت کی حقیقت کیا ہے, کہ جہنم میں کتے ہیں ان کی غذا ہے یہ, کہ جو شخص غیبت کرے گا دنیا میں اسے آخرت میں ان کے ساتھ اپنی غذا شیئر کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اصل میں انبیاء کا نقطہ امتیاز ہے. یعنی اس جگہ پر انسان کچھ بھی کر لے, یا حقیقت نماز کیا ہے, حقیقت بندگی کیا ہے, خدا سے تعلق کیا ہے, یہ انسان جتنا سر مار لے اس جگہ نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی کہ خدا جس غیب پر, خدا عالم الغیب ہے اور اس غیب کو نہیں ظاہر کرتا مگر صرف ان انسانوں پر, انسان بھی اور ملائکہ بھی, کیونکہ رسول انسان بھی ہیں ملائکہ بھی ہیں, جن سے راضی ہو جائے.
امام علی نے سلونی کا دعویٰ کیا تو وہ علم غیب باذن اللہ,
علم غیب کا دعویٰ نہیں تھا بلکہ امام علی علیہ السلام نے تو فرمایا جو چاہو پوچھو, زمین کی باتیں پوچھو, آسمان کی باتیں پوچھو, مستقبل پوچھو.
لیکن وہ ان اس دور کے لیے, وہ ان لوگوں کے لیے علم غیب.
جی, یعنی کہ علم غیب والے لوگ تو تقریباً نہیں تھے, علم غیب والے تو چند ہی ملے ان کو جن کو وہ اس جگہ تک پہنچا سکے, مطلب میسم اور چند افراد ایسے تھے کہ جن کو امام علی علیہ السلام نے وہ علم عطا فرمایا تھا. تو یہ باذن خدا ہے, الا لمن ارتضى من رسول, کہ وہ علم خدا کی طرف سے عطا ہوا پیغمبر اکرم کو اور ان ائمہ علیہم السلام کو کہ جنہوں نے پیغمبر کی کامل اتباع کی, ان کو حضور کے ذریعے سے ملا. ٹھیک ہے, تو یہاں یہ بات کلیئر ہو گئی نا, شفاعت کے لحاظ سے یہ گڑبڑ جو ہے اب نہیں ہونا چاہیے کہ شفاعت, اگر نبی اور امام کی شفاعت چاہیے تو نبی اور شفاعت کسی ایسے کی شفاعت کرتے ہی نہیں ہے کہ جس سے خدا راضی نہ ہو. ٹھیک ہے, اور وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے اس لیے کہ وہ ہر وقت خدا کے احاطۂ علمی میں بھی ہیں اور خدا کی طرف سے سیکیورٹی پروٹیکشن کے اندر بھی ہیں. تو ان سے اس قسم کے کسی کام کی امید رکھنا حماقت ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایسی چیز جس کی توقع نبی اور امام سے کی جائے یہ پاسبل نہیں ہے. جی آگے چلیے. جی
آیت 26 جو ہے,
جی
اس میں جیسے عالم الغیب ہے, یہ تو ٹھیک سمجھ میں آیا, خلا یظہر علی غیبہ احدا, کیا اس کا یہ بھی مطلب نکل سکتا ہے تو پھر نہیں ظاہر کرے گا غیب اپنے اس کے غیب پر, غیبہ احدا کسی کو.
جی بالکل,
نہ کہ غیب کو کسی پر,
اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرے گا, غیب ہی ہے نا,
نہیں ظاہر کرے گا اپنے غیب پر کسی کو.
ہاں, یعنی ظاہر کا مطلب ہے کہ اس کو اوپن, اس کو اوپن اپ نہیں کرے گا, یعنی کہ جو غیب خدا ہے اس پر کسی کو مطلع نہیں کرے گا, اس کی اطلاع کسی کو نہیں دے گا, مگر رسول میں سے کہ جو جس سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ آپ لوگ رکھیے گا, اس کا خلاصہ ہے شفاعت کا. ان میں سے کچھ پوائنٹس ہم ڈسکس کر بھی چکے ہیں. ابھی ہم نے بات کی کہ زندگی کا نظام شفاعت پر مبنی ہے, یعنی جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی طرف سے اس میں شفعاء ہیں کہ جن کے وسیلے سے ہم اپنی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں. آپ کی غذا, پانی, دھوپ, ہر چیز شفیع ہے جو ہماری حاجت پوری کرتی ہے, اور یہ پورا کا پورا نظام خدا نے بنایا ہوا. شفاعت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تکوینی ایک تشریعی. اس کا میں نے اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے انگلش اس میں لکھ دیا ہے کہ تکوینی یعنی جو جتنا بھی نیچرل سسٹم ہے یہ تکوین ہے. تو نیچرل سسٹم میں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کھانا پینا, ماحول, ہوا, پانی, یہ سب کا سب شفعاء ہیں ان دا نیچرل سسٹم. تشریعی لیجسلیٹو سسٹم کے ذریعے سے شفیع کون ہیں؟ نبی اور امام. یعنی نبی اور امام جو ہیں وہ تشریعی اعتبار سے شفاعت کرنے والے ہیں. یعنی خدا نے ایک قانون بنایا, نبی اور امام کے ذریعے سے وہ قانون ہمیں عطا کیا, اگر اس قانون پر ہم عمل کریں گے تو نبی اور امام ہماری شفاعت کریں گے یا قرآن ہماری شفاعت کرے گا. ٹھیک ہے, تو شفاعت کے دو نظام ہیں, ایک نیچرل ایک لیجسلیٹو, یعنی ایک تکوینی ایک تشریعی. شافعین ہمارے لیے کرتے کیا ہیں؟ جیسے اب یہاں پر آپ کے اس سوال کا جواب آ رہا ہے کہ ملائکہ کی شفاعت کیا ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ پر, اور اس میں ہم ان آیتوں کو ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں, کہ جیسے سورۃ المؤمن کی ابتدا میں ہے کہ ملائکہ, اور کون سے ملائکہ, جو جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور جو عرش کے گرد ہیں, انہیں معمولی ملائکہ نہیں, زمینی ملائکہ نہیں, الذین یحملون العرش ومن حوله, کہ جنہوں نے عرش کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اور جنہوں نے اس کے گرد گھیرا دیا ہوا ہے, یسبحون بحمد ربہم, وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ, ویستغفرون للذین آمنوا, اور استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. یہ وہ شفاعت ہے جو بن مانگے موجود ہے. یعنی اگر کوئی بھی شخص مومن ہے, اس کے لیے دعا کہاں پہ ہو رہی ہے؟ عرش خدا پہ ہو رہی ہے. جو مومن ہے, اس مومن کو خبر نہیں ہے, اسے پتہ نہیں ہے, لیکن ملائکہ جنہوں نے عرش کو گھیرا ہوا ہے, جو عرش پر ہیں, وہ ملائکہ ان مومنین کے لیے دعا کر رہے ہیں. دوسری آیت, اور یہ آیت بھی شاید ہم عام طور سے نہیں پڑھ پاتے, اور اس کا ریفرنس تھوڑا پہلے ہے, وہ جو بہت مشہور آیت ہے نا سورہ احزاب کی 56, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اسی سورت میں آیت نمبر 43 سورہ احزاب میں, جنہیں جس سورہ میں یہ آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, وہ اس کا نمبر 56 ہے, 43rd آیت, هو الذی یصلی علیکم, اور یہ علیکم کون ہے, یا ایہا الذین آمنو, اللہ صلوات بھیجتا ہے مومنین پر, وملائکتہ, اور اس کے ملائکہ, لیخرجکم من الظلمات الی النور, کس لیے؟ اب یہ وہی بات ہے آپ کے سوال کا جواب, کہ مومن بھی تاریکی سے مکمل باہر نہیں ہے, یا اس کے ہائر لیول نچلے لیول کے مقابلے میں زیادہ روشن ہے, اس کو زیادہ روشنی کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے, تو ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ کمال تک پہنچ گئے, ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ابھی بہت سارے درجات طے کرنے ہیں, لیکن ان درجات کو پانا کیسے ہیں, ان شفاعا کی مدد سے. تو ملائکہ کا دعا کرنا, اللہ اور فرشتوں کا مومنین پر درود بھیجنا تاکہ مومنین تاریکیوں سے نکل کر نور کی طرف جاتے رہے, یہ سب کا سب وہ شفاعت ہے, شفاعت کے وہ مقامات ہیں کہ جو مومن کو خود نہیں پتا, جن کی مومن کو خود خبر نہیں ہے, لیکن یہ شفاعت ہو رہی ہے. تو جو شافع ہے, اب یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شفاعت کا اصل کام کیا ہے. شفاعت کا اصل رول یہ نہیں ہے کہ یہ خالی گناہگار ہے اس کو چھوڑ دیں, بلکہ شفاعت کا کام یہ ہے کہ اگر میں نے اور آپ نے قرآن کی شفاعت لے لی, اگر میں نے اور آپ نے امام کی شفاعت لے لی, تو ہمیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو, یہ قرآن مسلسل آپ کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوگا. تقریباً اسی لیے آگے جا کے اللہ ولی الذین آمنوا, جب یہ بحث کنکلوڈ ہو رہی ہے, کہ یہ شفاعت, یعنی اگر آپ نے قرآن سے اپنا رابطہ پیدا کر لیا, تو یہ قرآن آپ کے لیے خدا کی بارگاہ میں شفاعت و طلب فیض کر رہا ہے. اگر امام سے رابطہ پیدا کر لیا, تو ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ امام خود ہمارے لیے خدا سے طلب فیض کر رہے ہیں. جیسے جو آپ کو روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, میں اپنے زائرین کے لیے دعا گو ہوں خدا کی بارگاہ میں. ظاہر جی, ٹھیک ہے, یہ اصل کام ہے شفاعت کا, کہ جو شافعین ہیں وہ ہمارے لیے خدا سے فیض طلب کرتے ہیں. یعنی دعا کرنے کا مطلب ہے کہ اے خدا ان کو اپنا قرب دے, اے خدا اس کو بہتر انسان بنا, اے خدا اس کی مشکلات کو دور کر, وہ مسلسل ہمارے لیے, یہ دعا ہمارے لیے قرآن بھی کر رہا ہے, یہ دعا ہمارے لیے معصوم بھی کر رہے ہیں, اگر ہم ان کے ساتھ رشتہ ولایت سے جڑے ہوئے. اور کس لیے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, وہ ہمارے لیے کیوں دعائیں کر رہے ہیں, تاکہ ہم اپنے اصل مقصد کو پا سکیں, یعنی خدا سے اپنے تعلق کو ایکسپلور کر لیں اور خدا سے اپنے تقرب کو پا لیں. تو یہ شفاعت ہے. اور یعنی کہ اس دو جملوں میں, اس پوائنٹ نمبر 3 سے جو میرا مقصد ہے وہ آپ کو یہ بات سمجھانا ہے کہ شفاعت کے لیے یو ڈونٹ ہیو ٹو وری. آپ کو جس چیز کے لیے پریشان ہونا ہے وہ یہ کہ آپ اس رشتہ ولایت کو قائم کر لیجیے. ہماری پریشانی, ہمارا پرابلم ولایت ہے, نہ کہ شفاعت ہے. صحیح. تو جو مؤمن ہے اس کی شفاعت کے لیے تو ملائکہ عرش دعا کر رہے ہیں اس کے لیے, ہو الذی یصلی علیکم, یہ خدا ہے جو درود بھیج رہا ہے مومنین پر اور اس کے ملائکہ. تمہیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی خدا تمہاری نیڈ سے, تمہاری ترقی میں اتنی زیادہ دلچسپی رکھتا ہے کہ جیسے ہی تم اس ٹریک پر آتے ہو یہ فیض فلو کرنا شروع ہو جاتا ہے, یہ برکات تمہاری زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں.
یہ سمجھ میں آتا ہے اس سے پورا.
جی آگے.
یہ انسان پیدا ہوا, اس کے بعد جب اس کو سن بلوغ تک آیا تو پھر اس کے بعد اس نے جو ہے نا مطلب دین کا ہاتھ پکڑا, یا مطلب دین کو پکڑا, تو اس کا مطلب دنیاوی شفاعت ہو رہی ہے. چلتے چلتے جو ہے نا ولایت مل جائے گی اس پہ, اس کے بعد مرنے کے بعد جو ہے وہ ویسی شفاعت مطلب کہ کچھ کمی رہ گئی ہو تو.
جی انہیں شفاعت, جو شافعین ہیں وہ موجود ہیں کہ اگر مثال کے طور پر انہیں اگر ہم اس اصول کو سمجھ رہے ہیں تو قیامت میں ہمیں نہیں پریشان ہونا پڑے گا. امام فکر کر رہے ہوں گے کہ یہ میرے اولیاء میں سے اس کو آگے جانا چاہیے. قرآن فکر کر رہا ہوگا کہ میں اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں شفاعت کروں. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کی یہ چیز جو ہے نا, یہ چیز مسئلہ ہمارا یہ نہیں ہے, بلکہ شافعین یعنی خدا تو کہہ رہا ہے کہ یہ تو آلریڈی موجود ہے, یہ سفارش, یہ دعا, یہ آگے بڑھانا, یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے. تمہارا ہیڈ ایک یہ ہے کہ مومن ہو جاؤ, تمہاری ذمہ داری کہ مومن ہو جاؤ, اس کے بعد خدا کا صلوات بھی ہے, اس کے بعد نمائندگان خدا کی شفاعت بھی ہے. تو اب اس کے بعد ہمیں جو اصل چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ شافع حقیقی کون ہے. پھر وہ ہے کہ جس کے پاس ہم جانا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس کی کبھی ایک میں نے مثال بھی دی تھی, وہ آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں کہ یعنی بالکل اگزیکٹلی اس پہ نہیں منطبق ہوتی لیکن اس سیناریو کو تھوڑا سا کلیئر کر دیتی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب باپ یعنی بچے جب غلط کام کرتے ہیں تو باپ غصے میں ان کو سرزنش کرتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ بیچارہ یعنی ڈر کے یا کچھ کر کے رونا شروع ہو جاتا ہے, جیسے بڑے بھائی سے یا کسی کو اشارہ کرتے ہیں آنکھ سے کہ اس کو لے جا کے بہلا لو, آنسو حقیقتاً کون پوچھ رہا ہے؟ آنسو پوچھنے والا کون ہے؟ تکلیف دور کرنے والا کون ہے؟ ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ خدا نے یہ نظام بنا دیا, اس نظام میں بلا ہے, فتنہ ہے, امتحان ہے, خدا ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتا. یہ امام ہیں کہ جو ہم جا کے جتنی چاہے الٹی سیدھی باتیں کر لیں, سب کر لیں, وہ ہماری ساری پرابلم سالو کر دیتے ہیں, امام بہت اچھے ہیں. یہ سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ امام تم کو دیے کس نے. یہ بھی تو اسی نظام الہی کا ہی حصہ ہے نا امام. یہ امام اس سے ہٹ کر کسی چیز کا نام ہے. کہ اگر خدا نے ابتلا میں ڈالا ہے, زندگی کی آزمائش میں ڈالا ہے, تو اس آزمائش کو آسان کرنے کے لیے قرآن اور معصوم دے دیے ہیں. یہ قرآن اور مازگیری, یہ وہ بڑا بھائی نہیں ہے جو آنسو پوچھ رہا ہے, یہ باپ ہے کہ جس نے یہ انتظام کیا ہے کہ تمہارے آنسو پوچھتے رہیں اور تمہاری تکلیف دور ہوتی رہے. تو شفاعت میں بھی شافع حقیقی اللہ ہے, اور اس نے کیونکہ اس نظام کو رحمت اور محبت اور لطف اور رافت کی بنیاد پہ خلق فرمایا ہے, اس لیے وہ تمام کے تمام, یعنی آزمائش میں ڈالا ہے لیکن آزمائش میں تکلیف کے ساتھ نہیں ڈالا, اذیت کے ساتھ نہیں ڈالا. جیسے آزمائش ہے, میں آپ کے سامنے کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم پانی پئیں اور کھانا کھائیں. اگر خدا ایسا نظام بنا دیتا ہے کہ یہ حلق کا جتنا جو پائپ ہے یہ اتنا اس کا سائز تنگ ہوتا کہ لقمہ پھنس کے جاتا, جس نے یہ ڈیزائن بنایا اس کے لیے کوئی مشکل بات تھی ہے؟ کیا ہوتا ہے پھر؟ کھانا کھانے پہ تو مجبور ہیں آپ, اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, پانی پینے پہ مجبور ہیں. یہ جو ناک کا پیسج ہے جس کے ذریعے سے مسلسل ہوا جاتی ہے, یہ تنگ ہو جاتا. کتنا ایڈیکویٹ سائز ہے اس کا, پرفیکٹ سائز ہے نا, کہ انسان زندگی بھر سانس لیتا رہتا ہے لیکن اسے تقریباً فیل ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ایکٹیویٹی ہے جو میرا بدن مسلسل کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیسج اور پوری نالی اتنی پرفیکشن کے ساتھ ڈیزائن بھی ہوئی ہے کہ نہ ہمیں رگڑ محسوس ہوتی ہے نہ ریسٹرکشن محسوس ہوتی ہے. ذرا سا اس کا سائز آگے پیچھے ہو جائے پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. جن لوگوں کو پرابلم ہو جاتی ہے پوچھیں کیا ہوتا ہے پھر. تو خدا نے اس پورے نظام کو محبت کی بنیاد پہ, تو امام اور نبی خدا کی محبت کو مینیفیسٹ کرتے ہیں انسان کے لیے. وہ خدا سے ہٹ کے کسی شفاعت کرنے والی ہستی کا نام نہیں ہے, بلکہ وہی جس نے اس پورے نظام کو کریٹ کیا ہے اسی نظام میں اس نے یہ چیزیں رکھی ہیں کہ اگر گر پڑو تو کوئی اٹھانے والا موجود ہو جو اس گرے ہوئے مومن کو اٹھا رہا ہے. وہ اللہ کا ہی نمائندہ ہے, خدائی کے اذن سے وہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پھر کنورجنگ پوائنٹ ہے کہ شافع حقیقی خدا ہے. یہ نہ کوئی سوچنا شروع کر دے کہ نبی اور امام جو ہیں وہ خدا سے ہٹ کے کوئی کام کر رہے ہیں با اعتبار شفاعت. یعنی کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق کمال تک پہنچے, کیونکہ خدا کا ارادہ ہے کہ مخلوق کی تربیت محبت کے ساتھ ہو, تو اس ارادے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نبی, امام اور قرآن اور کتاب اور ہدایت موجود ہے اور ان کی شفاعت. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہے. اس کے بعد نمبر 5 پوائنٹ یہ کہ کیونکہ اس وقت ہماری زندگی ایک ایگزامینیشن ہے, ایک امتحان ہے, ایگزامینیشن کو اس کی شرائط کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تمام کی تمام شفاعتیں صادق نہیں ہیں, بلکہ ایک شفاعت کاذب بھی ہے. اور وہ شفاعت کون سی ہے؟ شفاعت کا مطلب ہے کہ جو ہیلپر کے طور پہ سامنے آتا ہے. ایک وہ شخصیت بھی ہے کہ جو آپ کا سب سے بڑا ہمدرد اور مددگار اور ہیلپر بن کے آئے گا لیکن پہنچائے گا غلط جگہ پہ. تو شفاعت شیطانی بھی دخل رکھتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امتحان کے تقاضے پورے ہو جائیں. امتحان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے شفاعت شیطانی, اور وہ شیطان جو ہمیں مسلسل یہ باور کرانے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ تمہارا سچا مددگار اور خیرخواہ یہ پیغمبر نہیں ہے, میں ہوں. تمہاری خیرخواہی جو ہے نا وہ یہ نہیں کرتے, یہ انہوں نے دیکھو تم سے کہہ دیا یہ نمازیں پڑھ لو, صبح اٹھ جاؤ, جہاد کر لو, ایک مہینہ بھوکے رہ لو, اپنے مال میں سے دے دو غریبوں کو, یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. جن کا ساتھ چھوڑو, میں تمہیں بتاتا ہوں مال کیسے ملٹیپلائی ہوتا ہے, عیش کیسے کیے جاتے ہیں, مزے کیسے اٹھائے جاتے ہیں, میں بتاتا ہوں. تو یہ چھوٹی شفاعت ہے. اور کیونکہ اب یہ اگلا ٹکڑا جو ہے نا یہ بہت اہم ہے, بہت اہم ہے, اور اللہ کرے کہ آپ اس کو اب سمجھ لیں. کیونکہ زیادہ تر انسان اوپر والی چیز نہیں سمجھتے, جو اوپر والا جو میں نے 0.4 بیان کیا ہے کہ حقیقتاً شافع اللہ ہے, وہ حقیقی شافع پہ بھروسہ نہیں رکھتے, وہ ظاہری شفاعت کرنے والے پہ بھروسہ رکھتے ہیں. صحیح. کیونکہ زیادہ تر انسانوں میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ شافعین پر بھروسہ کرتے ہیں بنسبت اس ہستی کے کہ جس نے شافعین دیے. اس کمزوری کو شیطان ایکسپلوئٹ کرتا ہے کہ لوگ اسے اپنے شفیع کے طور پہ قبول کر لیں. یہ ہے توحید افعالی والا جو مین ٹاپک جو ہمارا فوکس ہے نا, وہ یہ کہ اگر ہم اس جگہ تک نہیں پہنچیں گے کہ شفاعت حقیقی خدا کے پاس ہے اور ہم صرف ظاہری شفاعت کرنے والوں پہ چلیں گے تو وہ امام کے ذریعے سے دھوکہ دے دے گا, پیغمبر کے ذریعے سے دھوکہ دے دے گا. اگر یہ توحید ہمارے اندر موجود نہیں ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ شفاعت کے جتنے بھی مظاہر ہیں یعنی جتنے بھی مینیفیسٹیشنز ہیں سب کے سب خدا کی طرف سے ہیں, اور آیت الکرسی یہ چیز ہم کو سمجھا رہی ہے, من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, کہ جو بھی شفاعت کرنے والا ہے پہلے یہ تو دیکھو کہ یہ خدا کی بارگاہ میں لے جا رہا ہے کہیں اور لے جا رہا ہے. عندہ
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ صحیح شفیع کا متعین نہیں کر سکتا.
ہاں کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ وہ اپنے فائدے کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اصل مقصد زندگی کو بھول چکا ہوتا ہے. جی جی رفتہ رفتہ بڑھے گی تو وہ یہی ہے کہ جب وہ اس پہ فوکس کرے گا, یعنی کہ فار ایگزامپل پیغمبر اکرم کا جملہ کہ جب مکی زندگی میں تھا نا, حضرت ابو طالب کے پاس ہی آئے تھے قریش کہ تمہارے بھتیجے نے ہمارے لیے بہت پرابلمس کھڑی کر دی ہیں, مال چاہیے تو بہترین مال دے دیں, بہترین عورتوں سے شادی کرا دیں, سب کر دیں. تو آپ نے جواب کیا دیا تھا کہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں تب بھی میں اس پیغام سے باز نہیں آؤں گا. اس لیے کہ پیغمبر کا جو فوکس تھا وہ کیا چیز تھی؟ اگر دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو یہ چاہ رہے ہیں, بہت سارے لوگ اسی لیے حق کی بات کرتے ہیں. کس لیے حق کی بات کرتے ہیں؟ کہ اس بات کے ذریعے سے ایک ڈیٹرنٹ اور اریٹنٹ کریٹ کریں اور اس کے ذریعے سے دنیاوی فائدے حاصل کریں. آغا خمینی کے ساتھ بھی, یعنی کہ جو اس رستے کو سچے طور سے فالو کرنے والے ہیں, ان کے ساتھ بھی یہی چیز تھی کہ جب یہ صدام کی گورنمنٹ آئی ہے 1978 میں اور اس نے آ کے منع کر دیا ہے کہ آپ نہیں بول سکتے عراق میں رہتے ہوئے یہ سب باتیں جو آپ کر رہے ہیں, حکومت ایرانی حکومت کے خلاف آپ یہاں سے نہیں بات کر سکتے, اور ان پہ دباؤ ڈالا. تو انہوں نے اپنا پاسپورٹ نکال کے ان کے آگے پھینک دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ پاسپورٹ لے لو, کینسل کر دو میرا ویزا, لیکن اگر دنیا میں کوئی بھی مجھے پناہ دینے پہ راضی نہیں ہوگا کوئی ملک اس بنیاد پہ, تو میں ساری زندگی ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ چلوں گا لیکن بولوں گا یہ جو بول رہا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان حقیقتاً جو شافع حقیقی ہے اس پہ اس کی نظر ہے, اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیچ کے جتنے بھی وسائط ہیں اور بیچ کے جو شافعین ہیں, یہ مرضی خدا کے بغیر نہ کسی کو کچھ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں. لیکن اگر بھروسہ شافعین پر آ گیا تو شافعین پر بھروسے کا سب سے زیادہ ایکسپلوئٹ کون کرے گا؟ سب سے پہلے شیطان. مسجد میں بٹھا کے دھوکہ دے گا, امام اور نبی کا نام لے کے گڑے میں گرائے گا.
مگر اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ انوائرمنٹ کیسا جہاں پہ یہ سب ہو؟
کس کی؟
کہ جہاں پہ مطلب
توحید ہے نا, یعنی کہ یہی تو توحید ہے.
نہیں نہیں میں میرے کہنے کا مطلب
جی آگے آگے
کہ ہمارے بچپن میں اب بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے نا لکھنؤ گولا گنج اسٹریٹ سے کہانیوں کی کتاب چھپتی تھی, بی بی سکٹ کی.
تھوڑا سا میں پورا کر لوں, میں خیال مغرب سے ہم قریب ہو رہے ہیں, سات آٹھ منٹ رہ گئے نا. جی دس منٹ رہ گئے. اچھا اب یہ انتہائی اہم نقطہ معرفت, انتہائی اہم پریکٹیکلی, کہ شفاعت فقط حیات دنیاوی میں ایگزسٹ کرتی ہے, آخرت میں کوئی شفاعت موجود نہیں ہے. صحیح ہے, یہ انتہائی اہم ہے اس بات کو سمجھنا. یعنی آخرت میں شفاعت نہیں ہے بلکہ جو شفاعت آپ نے دنیا میں حاصل کر لی اس کا ظہور ہے. جو شفاعت ہم اپنی اس زندگی میں حاصل کر لیتے ہیں وہ آخرت میں ظاہر ہوتی ہے. آخرت میں الگ سے کوئی شفاعت ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالم علل و اسباب نہیں ہے, یعنی کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا نہیں ہے کہ جہاں پر ایک چیز دوسرے پر اثر انداز ہو سکے. شفیع کا مطلب یہی ہے نا کہ ایک شخص جو آپ کے برابر آ کے کھڑا ہو گیا وہ آپ کے مفادات پہ اثر انداز ہونے کی قدرت رکھتا ہے نا. یعنی اگر آپ میرے لیے کچھ کر ہی نہیں سکیں تو شفیع کیسے بنیں گے پھر؟ تو آخرت میں شفاعت نہیں ہے, بلکہ کیونکہ آخرت ظہور حقیقت کا نام ہے, یعنی جو چیز بھی باطن ہے وہ ظاہر ہو جائے. تو جو شفاعت ہم نے دنیا میں حاصل کی وہ شفاعت ظاہر ہوگی, چاہے شفاعت قرآن و معصوم چاہے شفاعت شیطان, دونوں قسم کی شفاعتیں ظاہر ہوں گی. اور اگر اس کو آپ پڑھنا چاہیں سورہ قاف میں پڑھ لیجئے گا کہ جب لوگ محشور ہوں گے تو اس کا ایک قرین ہوگا, اس کا ایک ساتھی ہوگا. جو محشور ہونے والا شخص ہے اس کا ایک ساتھی ہوگا اور کہے گا خدا کی بارگاہ میں ہاذا ما لدی عتید, یہ میرے پاس تیار ہے, یعنی یہ میرے فرینڈ ہیں اور یہ سب یہ مینیو جو ہے یہ تیار ہے ان کے لیے. اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے, اور قرآن کریم کی آیتیں اس بارے میں بالکل کلیئر ہیں. جو میں نے تین آیتیں لکھی ہیں, یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, سورہ انفطار جس کے نمبر 82 ہے اس کی آخری آیت ہے, کہ اس یوم میں کوئی نفس کسی نفس کے لیے کوئی ملکیت نہیں رکھتا ہے, کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا ہے. اور جب اتھارٹی نہیں رکھتا ہے تو شفاعت کہاں سے کرے گا پھر؟ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ, اور اس دن جو بھی امر ہے یعنی کہ جو بھی امور ہیں کام ہیں سب کے سب اللہ کے لیے ہیں. سورہ بقرہ میں وَرَأَوُ الْعَذَابِ, کہ جب یہ دیکھیں گے عذاب کو, وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ, اس وقت جتنے بھی اسباب ہیں سب کے سب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, بکھر جائیں, ختم ہو جائیں گے, منقطع ہو جائیں گے. یعنی کہ یہ کفار جب عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ جن اسباب پر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کوئی چیز کام آنے والی نہیں. تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ, اور سب سے زیادہ جو بہت شاندار طریقے سے جو آیت اس کو سمجھاتی ہے وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 94 ہے. میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو کھول لیں تھوڑا سا, اس آیت پر ہم ذرا سا تفصیلی نظر ڈال لیں. یہ خطاب ہو رہا ہے کن سے؟ ظالمین سے. اگر آپ 93 کے ساتھ ملیں, یہ خطاب ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے نفوس پر ظلم کیا. انعام نمبر 6 ہے. ان کے بعد یعنی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا حال برا ہو گیا تو اس وقت ان سے یہ خطاب ہو رہا ہے, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا, اور بے شک تم آئے ہمارے پاس, فرادا, تنہا. اب یہی سب سے خطرناک بات ہے, وَلَقَدْ, اور بے شک, جِئْتُمُونَا, تم آئے ہمارے پاس, فرادا, تنہا, الون. شفاعت کون کرے گا پھر وہاں جب اکیلے اکیلے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے؟ کما خلقناکم اول مرتن, جس طریقے سے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا, خلق کیا تھا پہلی بار, جب تم پہلی بار پیدا ہوئے تھے تو تنہا تھے. یہ جت ساری رشتہ داریاں ہیں زندگی میں آگے بنی ہیں. جب انسان اس دنیا میں آتا ہے کون سی رشتہ داری لے کر آتا ہے جو اس کو پتا ہو؟ کچھ نہیں. کما خلقناکم اول مرتن, جیسے ہم نے گویا کہ ہم نے جیسے تم کو خلق کیا پہلی بار, ویسے ہی تم اب دوبارہ آ گئے. اول مرتن و ترک تم ما خولناکم وراء ظہورکم, و ترک تم, اور تم نے چھوڑ دیا, یو ہیو لیفٹ, ما خولناکم, جو نعمتیں ہم نے تم کو دی تھیں دنیا میں, یعنی جس پر تم ہم سے زیادہ بھروسہ کرنا شروع ہو گئے تھے وہ نعمتیں ہم نے تم کو دی تھیں, ان کو تم نے چھوڑ دیا. وراء ظہورکم, اپنی پیٹھ کے پیچھے. وما نرى معکم شفعاؤکم, اب آج کے دن ہم نہیں دیکھتے تمہارے شفاء کو, انہیں سرکیزم ہے یہ, وما نرا اور ہم نہیں دیکھتے, معکم تمہارے ساتھ, شفعاءکم تمہارے شفاء کو یعنی تمہارے سفارشیوں کو, الذین زعمتم انہم فیکم شرکا جن کے بارے میں تمہارا زوم تھا کہ وہ تمہارے لیے شریک ہیں یا تم میں شریک ہیں, لقد تقطع بینکم بے شک ان کے اور تمہارے درمیان ریلیشن شپ کٹ آف ہو چکی ہے, وَظَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اور جو کچھ تم نے زوم بنائے ہوا تھا یعنی اپنے خیال میں جو خیال بافی کی ہوئی تھی, پوری ایک عمارت کھڑی کی ہوئی تھی, وَلَّ سب بکھر کے ریزہ ریزہ ہو گئی, گم ہو گئی, گمراہ ہو گئی, وہ سب کچھ بہت کلیئر ہے, بہت کلیئر ہے کہ یہ جو گمراہی کی بنیاد پر جو سمجھتے ہیں, جو بِإِذْنِ اللَّهِ یعنی مادونِ اِذْنِ خدا, خدا کے اِذْن سے ہٹ کر جنہوں نے شفیع اختیار کیے ہوئے ہیں, جنہوں نے بے دینی کی زندگی اختیار کی ہوئی, کیونکہ آپ اس میں پیچھے کی آیت پڑھیے گا کہ پیچھے کی آیت میں ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ یا وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ کہ جب تم دیکھو گے ظالمین کو موت کے چنگل میں, ظالمین میں مسلم غیر مسلم کی قید نہیں ہے, مسلمان بھی ظالم ہو سکتا ہے, جو بظاہر مسلمان ہے وہ بھی ظالم ہو سکتا ہے, اور اس کو اگر آپ اور ڈیپتھ میں لے جائیں تو ہر گناہگار ظالم ہے اور کوئی انسان بغیر معصوم گناہ سے پاک نہیں ہے, تو اس لیے ہر شخص خواہ وہ مومن ہو اس کو معصوم کی شفاعت چاہیے تاکہ اس کے اندر سے ظلمت دور ہو جائے, تاریکی دور ہو جائے. تو بس پھر آخری بات یہ کہ آخرت میں ان مومنین کے لیے شفاعت ہے کہ جن کے نامہ اعمال میں مسئلہ ہی نہیں, یہی ظلمات اور تاریکی, اور در حقیقت اس شفاعت کا ظہور ہے جو انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں حق کی اطاعت کے ذریعے سے حاصل کر لی تھی. یہ سسٹم اور میکینزم ہے, ٹھیک ہے, اصول یہ ہیں. اب کوئی بھی واقعات اگر بیان کیے جاتے ہیں تو واقعات اصول کو بریک نہیں کرتے کبھی بھی, ٹھیک ہے, بلکہ ہم زیادہ سے زیادہ یہی توجیہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے. یعنی جو شخص بظاہر دنیا کی زندگی میں گناہگار تھا لیکن اس کو معصوم کی شفاعت کے ذریعے سے نجات یافتہ ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز ہے جو خدا کو اس سے راضی کر رہی ہے اور ہمیں معلوم نہیں. اس کے علاوہ کوئی یہ نظریہ نہیں نکالا جا سکتا کہ گناہ کے ساتھ شفاعت پاسبل ہے. ویری سوری ٹو سے, یہ نظریہ کبھی بھی نہیں قائم کیا جا سکتا. زیادہ سے زیادہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی خوبی, کوئی خیر, کوئی اچھائی ایسی ہوگی کہ جس کی وجہ سے خدا کی رضا اس کو حاصل ہوگی. میکسیمم لیول پر یہاں تک ہم جا سکتے ہیں.
مگر یہ ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے, صحیح کہ جو اللہ کو چھوڑ کر جو اس نے شافعین دی ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں, جیسے ہم بتا رہے تھے کہ وہ بیوی کہانی سن لو یہ